کو طاغی کہا ہے کہ فرعون نے بغاوت کی ہے, فرعون نے طغیان دکھایا. طغیان دکھاتا ہے تو کیا کرتا ہے, یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم. اور خود قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہ بلائے عظیم ہے, یہ انسان کی طغیان کی کیفیت ہے, مردوں کو ذبح کرتا ہے عورتوں کو اسیر بناتا ہے. اس طغیان کا حل کیا ہے؟ اس طغیان کا خدا نے ایک حل دیا ہے, ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم, تم میری بندگی کرو یہ تمہاری زندگی کا سچا راستہ ہے. عزیزان محترم, یہ دین نے مشکل کا حل دیا ہوا ہے. بس اگر ہم دین کے ذریعے سے مشکل کو حل کرنا چاہ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ دین کی مشکل کا حل یہ ہے کہ پیداوار بڑھا دو, دولت بڑھا دو, لوگوں میں تقسیم کر دو, مشکل حل ہو جائے گی, نہیں, اس سے حل نہیں ہوگی. آپ کہیں مساوات کر دو, اس سے مشکل حل ہو جائے گی, مساوات سے مشکل حل نہیں ہوگی. پھر کس چیز سے مشکل حل ہوگی؟ طبیعت کے اندر اللہ کی بندگی لانے سے. جب تک یہ بندگی کا عنصر نہیں آئے گا مشکل حل نہیں ہوگی. اچھا, یہ جو بندگی کا عنصر ہے اس میں خوبی یہ ہے کہ اصلی گیم آپ کے ہاتھ میں ہے. میں اس کی تھوڑی سی تشریح عرض کر کے آپ کی ذہن میں تمام کروں گا, پھر آپ کے سوالات دیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. اگر میں آپ سے کہوں گا کہ کوئٹہ میں ہماری مشکل کا حل یہ ہے کہ ہمارے پاس طاقت میں انتہا ہونا چاہیے, تو طاقت ایک رات میں نہیں آتی, اس کے لیے بھی بہت سارے پیرامیٹرز پہ کام کرنا پڑے گا. اگر میں آپ سے کہوں اس جگہ پر ہماری مشکل کا حل یہ ہے کہ ہمارے پاس دولت بے انتہا ہونی چاہیے, دولت بھی شاید نہیں آئے گی, کم مدت میں نہیں آئے گی, بہت مدت لگانی پڑے گی. ہمیں جو آپ کی خدمت عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ سب سے پہلا حل یہ ہوگا کہ ہمارے اندر طغیان کی طبیعت ہے یا عبودیت کی طبیعت ہے, یہاں سے مشکل نہ حل ہونا ہے. اگر طبیعت میں طغیان ہے, آپ چاہے دولت لاؤ چاہے اسلحہ لے کے آؤ, غلط آدمی استعمال کرے گا, باقی لوگ پسیں گے. اور اگر طبیعت کے اندر عبودیت خدا ہے, اب ہر چیز کام آئے گی, اب ہر چیز کام آئے گی. اس کے علاوہ کہ خدا نے متعلق کی نصرت بھی نازل ہوگی, دولت بھی کام آئے گی, اسلحہ بھی کام آئے گا, اور خدا نے متعلق کی نصرت بھی نازل ہوگی. اب اسی عبودیت کو اگر ہم نے سمجھنا ہے, یہ خود ایک لمبا موضوع بنتا چلا جاتا ہے. اصل یہ عبودیت کیسے آتی ہے, اور یہ وہ عبودیت ہے جس کو بہت خوبصورت کسی نے میرے لیے عرض کیا, بیان کیا, تو میں ایک دم سے میری آنکھوں کچھ اور سمجھ میں آیا میرے ذہن کے اندر. میں ہمیشہ قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ پڑھتا تھا کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہم نے جن و انس کو بس اس لیے خلق کیا کہ ہماری عبادت کریں. تو میں ہمیشہ اس مشکل میں پھنس جاتا تھا کہ بھائی میں کتنی عبادت کروں ایک دن کے اندر. آپ خود تصور کر لیں, آپ کتنی عبادت کریں گے ایک دن کے اندر. اور اس کے بعد ایک دفعہ پروفیسر قرار حسین صاحب کے یہاں بیٹھے تھے, ان کے سامنے کسی نے اس کا ترجمہ یہی کیا, ہم نے جن میں اس کو بس اس لیے خلق کیا کہ ہماری عبادت کریں. تو وہ محترم ایک دم بولے کہ نہیں عبادت نہیں کریں, بندگی کریں. بندگی 24 گھنٹے ہے, عبادت کچھ دیر کے لیے کی جا سکتی ہے, بندگی ہمیشہ کی جا سکتی ہے. البتہ اگر عبادت کو اس کے صحیح مفہوم میں لیں تو پھر وہ بھی 24 گھنٹے ہوتی ہے, اور وہی بندگی ہوتی ہے, وہی بندگی ہوتی ہے. ایسا محترم, یہاں مشکل کا حل بنتا ہے. اگر طبیعتوں کے اندر بغاوت ہے, اگر طبیعتوں کے اندر اللہ سے بے نیازی کا تصور ہے, اس کے بعد مشکل بنتی ہے. اچھا, اب آپ ممکن ایک اور بات بھی کہیں گے, مجھے کہ فرض کریں میں تو اپنی بندگی کو صحیح کر لوں گا, فرعون کی بندگی کو کیا میں صحیح کر سکتا ہوں؟ وہ تو فرعون رہے گا, وہ تو اپنی حرکتیں کرے گا. مثلا فرض کیجئے کوئی یہ کہے کہ بھئی ہم یہاں پر لوگ ہیں, ہم لوگ اپنی بندگی صحیح کر لیتے ہیں. وہ جو فرعون ہے اس کا کیا ہوگا؟ اس کی بندگی کو تو کوئی صحیح نہیں کرے گا, وہ تو اپنی جگہ پہ رہے گا. پھر ہمیں خدا متعال کی نصرت کی طرف دیکھنا پڑے گا. خدا متعال نے ہم سے یہ نہیں کہا فرعون کو بندہ بناؤ, اس نے ہم سے کہا ہم بندہ بن کے دکھائیں. اس نے کہا کہ ہم بندہ بن کے دکھائیں. ہم بندہ بنیں گے تو کیا ہوگا؟ خدا نے متعال فرماتا ہے کوئی تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. قرآن کریم نے ایک آیت کریمہ ہے جو تمام تر دنیا کے مکر و فریب, ان کی مکاریوں کے مقابلے میں ہمیں ایک انشورنس دے رہی ہے. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم, اگر تم ہدایت پا جاؤ تو کوئی گمراہ شخص تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. لا یزرکم من ضل الا اهتدیتم. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ٹھیک ہے تم فرعون کو بندہ خدا نہیں بنا پاؤ گے, وہ اپنی بغاوت دکھائے گا, لیکن اگر تم بندہ بن جاؤ تو پھر کوئی فرعون تم کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا. اصل مشکل کہاں پر ہے؟ اصل مشکل یہ نہیں ہے کہ ہمارے دشمن بندے خدا نہیں ہیں, اصل مشکل یہ ہے کہ ہم نے بندگی کتنی ہے. اگر ہم اس بندگی, اچھا اب آپ کہیں گے کہ بھئی ٹھیک ہے وہ بات تو صحیح ہے کہ وہ جو دوسرے فرقے والے ہیں مثال کے طور پر وہ بندگی بھی نہیں جا رہے, ہمارے اندر تو مشکل ہے کہ ہم جو اپنے ایک فرقے والے ہیں ہمارے اندر بھی بندگی کا نقصان ہے. ہمارے اندر بھی بہت سارے گروپس ہیں, وہ گروپ بندگی سے باہر ہے, اگر میں بندگی پہ چلا گیا تو کیا اس کے اوپر وہ بھی صحیح ہو جائے گا؟ میں کہہ رہا ہوں قرآن کریم آپ کو اطمینان دے رہا ہے کہ اگر تم ایک بندے بھی بندگی پر آ جاؤ تمہاری بندگی کا بھی فائدہ ہوگا, ایک بندہ بھی بندگی پہ آ جائے اس کا بھی فائدہ ہوگا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے معاشرے کے اندر چند افراد, میں اس کا لب الباب کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, چند افراد بندگی پر آ جائیں اس کا بھی فائدہ ہوگا معاشرے کو. مثال کے طور پر کتنے افراد, ایسی مثال میں عرض کر رہا ہوں, فرض کر لیجئے 15-20 افراد کا گروہ بن گیا ہے جو اللہ کی بندگی کو اپنی اساس بنا لیتے ہیں, اپنی بنیاد بنا لیتے ہیں, اس سے فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ قطعاً کہہ رہا ہوں اس سے بھی فائدہ ہوگا, اس سے بھی معاشرہ تبدیل ہوگا. تو بہت مختصر تعداد میں بھی لوگ اگر بندگی کی طرف چلے جائیں ان کی بندگی سے خود بخود بندگی کا دائرہ پھیلے گا, اور ان کی بندگی کے پیچھے ایک اور چیز جو فوراً حاصل ہوگی وہ افادیت ہوگی, وہ کام کر سکیں گے جو دوسرے نہیں کر سکیں گے. جیسے وہ یہ کام کر سکیں گے خود بخود ان کی افادیت اور ان کی بندگی کا دائرہ پھیلنا شروع ہو جائے گا. اب مشکل کہاں پر ہے؟ اب مشکل اور کہیں نہیں ہے, ہمارے اندر ہے. بس میں آپ کو مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں اصلی مشکل باہر نہیں ہے, اصلی مشکل اندر ہے. اور یہ جتنا معاشرہ ہوتا ہے یہ سب ہمارے اندر کا ایک انعکاس ہوتا ہے, ریفلیکشن ہوتی ہے, ہمیں اس کو صحیح کرنا پڑے گا. میں اپنے عرائض کے یہاں پہ اختتام پذیر کرتا ہوں اور انتظار کروں گا کہ آپ لوگ جو کوشچنز لکھے ہوئے ہیں اگر آپ کے پاس ہیں تو کوشچنز آپ مجھے بھیج دیجیے, انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو کریں گے. وقت کے امام کی نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد. معجل شہدا کے مقام کی بلندی کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر ایک بار پھر درود بھیجے محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی بہت اچھا سوال اسٹارٹنگ میں ہے اور میں اس سے شروع کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا بعض اوقات ایسا ہوگا کہ آپ جو کچھ لکھ کے بھیجیں گے اس کی کسی بھی وجہ سے پڑھنے میں مجھ سے غلطی ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا؟ مثلا یا تو آپ کی رائٹنگ بعض کی اتنی اچھی ہوگی کہ میں نہیں پڑھ پاؤں گا یا اتنی خراب ہوگی کہ میں نہیں پڑھ پاؤں گا, ٹھیک ہے؟ اچھا بعض اوقات کیا ہوگا کہ مثلا میری میں انڈرسٹینڈنگ میں پرابلم آ جائے گی, پڑھا تو صحیح ہے سمجھ کچھ اور پایا, ٹھیک ہے؟ یہ سب ہوتا رہے گا, آپ اس کا برا نہیں مانیے گا. میں کوشش کروں گا کہ یہ غلطی کم سے کم ہو انشاءاللہ. اب یہ لکھا ہے دین کی افادیت کیسے بیان کریں, مثال دے کر واضح کریں, بالخصوص ایک سیکولر آدمی کے سامنے. بالخصوص ایک سیکولر آدمی کے سامنے بہت سادہ سی بات ہے. اللہ کے رسول مدینہ تشریف لائے, مدینہ کے اندر دین پھیلا دیا, مکہ کو چھوڑ کر آ گئے, مکہ میں بت پرستی تھی. جب اللہ کے رسول مدینے آئے یہاں سے دین پھیلنا شروع ہو گیا. کیوں پھیلا؟ مکے والے زیادہ بڑے جنگجو لوگ تھے, مدینے والے اتنے جنگجو نہیں تھے. مکے والے زیادہ بڑے تاجر تھے, مدینے والے گاؤں کے لوگ تھے. اگر مکہ شہر تھا تو مدینہ گاؤں تھا. کس بات کے اوپر پھیلا؟ افادیت کے اوپر. کس عبادت کے اوپر؟ وہ مدینہ آتے تھے وہاں سیکیورٹی تھی، لوگوں کے دلوں میں محبت تھی، لوگ مکہ جاتے تھے وہاں پہ چوری چکاری تھی اور لوگ ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے، خود بخود دین پھیلتا تھا، خود بخود دین پھیلتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک بات ایسی عرض کر رہا ہوں، آپ دین کے نام پر کوئی ایسا کارنامہ کر کے دکھا دیں کہ دوسرے آپ کے سامنے محتاج ہو جائیں، دوسرے آپ کے پاس آئیں گے، خود بخود آئیں گے۔ یوں ہی عرض کر رہا ہوں، لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے یہاں پہ یا نہیں ہو رہی ہے؟ ہو رہی ہے، بس کم ہو رہی، زیادہ نہیں ہو رہی۔ جو ایک ڈیڑھ دن ہو گیا مجھے اس میں تو بہت کم ہوئی ہے، پتہ نہیں ایک ڈیڑھ دن نہیں ہوا کم ہوا ہے، لیکن بہرحال اس میں کم ہوئی ہے۔ لاہور میں 12 گھنٹے ہو رہی ہے، اسلام آباد میں بھی تقریباً 12 گھنٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا فرض کریں آپ نے ایک شیعہ آبادی بنائی ہے، وہاں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی ہے بلکہ بجلی کا بل بھی نہیں دینا ہوتا، صحیح ہے؟ اب اس گھر کی قیمت گرے گی یا بڑھے گی؟ کیوں؟ آیت قرآنی آپ کے پاس ہے، افادیت، افادیت ثابت کرو، خود بخود آپ کی قیمت بڑھ جائے گی، ثابت کر دو کہ یہ اچھا ہے، خود بخود بڑھے گی۔ مثال کے طور پر ایسے میں کہتا ہوں، انہوں نے اتنے نعرے لگائے کافر کافر شیعہ کافر، پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیا، ٹھیک ہے کہہ دیا۔ اچھا جب گردے خراب ہوتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں؟ ادیب رضوی کے پاس، وہ شاعر شیعہ نہیں ہے، شیعہ ہے، کیوں جاتے ہیں اس کے پاس؟ سب کو معلوم ہے شیعہ، اس کے انسٹیٹیوٹ جاتے ہیں، ایس آئی یو ٹی جاتے ہیں۔ افادیت آپ ثابت کرو، میں تمہارے لیے مفید ہوں، خود بخود آئے گا، ثابت کرو۔ بدقسمتی ہمارے ساتھ یہ ہے، ہم دین کے نام پر یہ ثابت نہیں کر پا رہے۔ اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں دین سے افادیت کیسے ثابت ہوگی؟ سب سے بڑی افادیت جو دین کی ہے وہ پیسہ نہیں ہے، دین کی سب سے بڑی افادیت پیسہ نہیں ہے، دین کی سب سے بڑی افادیت کیا ہے؟ اطمینان، اللہ بذکر اللہ، دلوں کو اطمینان اللہ کی یاد سے۔ آپ یہ ثابت کر دو ہمارے درمیان محبت زیادہ ہے، لوگ آپ کو پسند کریں گے۔ آپ یہ ثابت کر دو، اس سے بڑھ کر پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کروں، آخری پوائنٹ کے طور پر افادیت کے، آپ یہ ثابت کر دو مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، آپ کا خود بخود لوگ احترام کریں گے۔ لوگ کس بات سے لڑتے ہیں؟ لوگ اس سے لڑتے ہیں جس کے بارے میں خطرہ ہوتا ہے یہ مجھ سے کچھ چھیننے والا ہے۔ ایک اللہ کا بندہ سیدھا سادہ سا اللہ کے نبی کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے نبی آپ کا دین بہت لمبا چوڑا ہے، اس میں یہ حکم اس میں یہ حکم، میں سب نہیں کر سکتا۔ پھر ایک اور مصیبت، ایک اور مشکل، میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، کہنے لگا آپ کے دین میں اللہ کو خوش کرو بندے ناراض ہو جاتے ہیں، بندوں کو خوش کرو خدا ناراض ہو جاتا ہے، آپ کے دین میں کیا ٹھیک کریں؟ میں خدا کو خوش کرتا ہوں بندے مجھ سے بگڑ جاتے ہیں، بندوں کو خوش کرتا ہوں خدا مجھ سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک روایت دی، کہا یہ کرو اس سے خدا بھی خوش ہوگا، یہ کرو بندے بھی خوش ہوں گے۔ فرمایا دنیا میں زہد اختیار کرو، اللہ تم سے خوش ہوگا۔ دنیا میں زہد کا مطلب کیا ہے؟ بھوکے مر جاؤ؟ نہیں، لالچ مت دکھاؤ، کم پہ کھانے ہو جاؤ۔ اچھا اگر کم پہ کھانے ہو جائے کیا مطلب؟ کماؤ نہیں، پھر نہیں کماؤ دوسروں کے لیے کماؤ۔ ہم لوگ یہاں مفاہیم میں بنیادی غلطی ہوئی ہے، ہم نے قناعت کا مطلب کیا دیا ہوا ہے؟ میں کماؤں گا ہی نہیں، نہیں کماؤ دوسروں کو دو، اپنے لیے کم رکھو۔ میرا ایک دوست ہندوستان گیا، اس کا ٹھیک ٹھاک بزنس ہے دبئی کے اندر، ٹھیک ٹھاک بزنس تھا، وہ تو ہندوستان گیا، ایک ہندو دوست ہے اس کا، اس سے ملنے کے لیے، کہنے لگا کہ میرا جو بزنس ہے وہ اس ہندو کے مقابلے میں ایک گودام ہے، جبکہ اس کا دبئی میں بہت بڑا بزنس ہے۔ کہنے لگا وہ جو ہندو تھا نا اس کا بزنس اتنا بڑا ہے کہ میرا بزنس اس کا ایک گودام ہے۔ تو کہنے لگا میں اس سے ملنے کے لیے گیا، بڑا عالی شان اس کا آفس، بڑا کارخانہ، یہ وہ، بڑی آگے پیچھے چیزیں، کہنے لگا سب ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا میں تمہاری دوستی ہے، تمہارے باپ سے بھی دوستی تھی، یہ تھا وہ تھا، میں سب کھانا کھاؤں۔ کہنے لگا کوئی بات نہیں کھانا کھاؤں گا۔ کہنے لگا وہ اپنے آفس سے لے کے نکلا، کہنے لگا تم کو پتہ ہے میں آج تک تمہیں گھر نہیں دکھایا؟ کہ نہیں دکھایا، میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ وہ آفس سے نکلا، چھوٹا سا ایک دروازہ تھا کوٹری کا، کوٹری تو سمجھتے ہیں گھروں کے اندر اندر ایک کمرہ ہوتا ہے چھوٹا سا تاریک سا ویسا، اسے کھولا اندر گیا، کہنے لگا یہ میرا گھر ہے۔ کہنے لگا بھائی یہ جو تیرا آفس تھا نا یہ میرے گھر سے بڑا تھا، اور تیرا گھر یہ ہے؟ کہنے لگا ہاں یہ میرا گھر ہے، میری ذاتی زندگی یہ ہے. تو کہنے لگا پھر یہ اتنا پیسہ کس کے لیے کمایا ہے؟ کہنے لگا یہ لوگوں کے لیے کماتا ہوں، میری ذاتی زندگی اس سے پوری ہوتی ہے. عجیب ہے، ہم نے قناعت کو غلط نہیں سمجھا، ہم نے سراسر غلط سمجھا ہے. اگر جو ہم کہہ رہے ہیں قناعت ہے تو پھر امیر المومنین نے اتنے باغ کیوں اگائے تھے، اتنی نہریں، اتنے چشمے کیوں جاری کیے تھے، سب کچھ کیا، اپنی زندگی اتنے سے پہ رکھی، باقی سب مسلمانوں پہ وقف کر دیا. یہ ہمیں کرنا تھا، ہم نے غلط سمجھا ہے. آپ دین کے اندر قناعت دکھاؤ، دین کے اندر قناعت یہ تھوڑی ہے کہ بھائی آپ کچھ کرو نہیں، نہیں کریں، دوسروں کے لیے اوپر رکھ دیں، یہ دین کا اثر ہے. بس دین کا اثر کیا ہے، دین کی حفاظت کیا ہے؟ میں کوئی خاص بات کہنے والا تھا اس سے میرے خیال میں منصرف ہو گیا. جو دین کا جو اثر ہمیں ملنا چاہیے تھا وہ دلوں کی محبت میں ملنا چاہیے تھا، دلوں کی محبت کے اندر مل جانا چاہیے تھا. اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں. اگر یہ افادیت ہمیں نصیب ہوتی ہے تو پھر خود بخود ہماری بات آگے بڑھتی ہے. شاید کوئی بات رہ گئی ہے لیکن ذہن میں آئی تو پھر میں دوبارہ عرض کر دوں گا. درود بھیجے محمد والے محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والے محمد. اچھا ہاں، مختلف سوالات ہیں، اب میں کوشش کرتا ہوں کہ سب کا کچھ نہ کچھ ضرور جواب دے دوں تاکہ ہم بات رہ نہ جائے. لیکن اگر ہم چاہیں جتنا بھی اپنے عقیدت پر ثابت قدم رکھنے کی کوشش کریں لیکن مخالف فرقہ ہمیں مرنے والے پر تلا ہوا ہے، ہم انہیں کیسے قائل کر سکتے ہیں؟ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، سوسائٹی کے اندر کوئی خرابی پھیل جاتی ہے، اس میں ریورس گیئر نہیں ہوتا، آج واپس آ جائے گا، نہیں آج واپس نہیں آئے گا، ٹائم لگے گا. کچھ غلطیاں ہوئی ہیں پاکستان کے اندر، کچھ سازشیں ہوئی ہیں پاکستان کے اندر، ان سازشوں کے نتیجے میں پاکستان مصیبت میں ہے، اتنی آسانی سے نہیں نکلے گا. اگر مجھ سے کوئی پوچھے میں کہوں گا اتنی آسانی سے نہیں نکلے گا. لیکن سوال ایک ہے، ایک اور سوال بھی ہے، جب کراچی میں جنازے لوگ کافی اٹھاتے ہیں اور ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہو گیا، تو میں ان سے کہتا ہوں جب تم نے امام حسین کا نام لیا تھا تو کیا نہیں پتا تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے؟ کیا جب امام حسین کا نام دے رہے تھے تب یہ باتیں نہیں کر رہے تھے کہ ہم جان لیں گے امام حسین کی طرح، یا لیتنی کنتم معکم فافوزا معکم فوزا عظیما، یہ ساری باتیں کر رہے تھے نہیں کر رہے تھے؟ اب کیوں پوچھ رہے ہو کب ختم ہوگا؟ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے بنی اسرائیل کے لوگوں نے اپنے نبی سے کہا کہ اے نبی اللہ سے کہیں ہمیں جہاد کے بارے میں بتائیں، ہمیں کس سے لڑنا ہے، ہم لڑیں گے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ مانگنے سے پہلے سوچ لو، ایسا نہ ہو کہ جب خدا جہاد کا حکم دے تو پیچھے ہٹ جانا. تو انہوں نے کہا نہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوتا، ہم نے سب کچھ قربان کرنے کا وعدہ کر دیا ہے. خدا نے مطالبہ فرما دیا جب ہم نے ان کو جہاد کا حکم دیا تو سوائے قلیل کے سب کے سب پیچھے ہٹ گئے. جب آپ نے امام حسین کا نعرہ لگایا تھا تو کیا یہ نہیں پتا تھا کہ جان بھی دینی پڑتی ہے؟ یہ تو پتا تھا کہ جان دینی پڑتی ہے، تو کوئی نئی بات ہوئی کیا؟ نہیں، نئی بات کوئی نہیں ہوئی ہے. جو پتا تھا کہ ہوتا ہے وہ اب ہو گیا ہے، اب امتحان میں کود گئے. ہمیشہ سے میں سنتا آتا تھا، ہم اور آپ بچپن سے سنتے ہیں، امیر المومنین کا راستہ پل صراط کی طرح ہے، اس پہ جو چلتا ہے اس کی ٹانگ کٹ جاتی ہے، اس پہ زخم بنتے ہیں. کہتے ہیں پل صراط کے بارے میں تعریف کرتے ہیں نا کہ یہ بال سے زیادہ باریک ہے، شمشیر کی دھار سے زیادہ تیز ہے، جو چلے گا قربانی دے گا. تو کیا بچپن سے نہیں سنتے تھے امیر المومنین کی محبت قربانی مانگتی ہے؟ آپ کو قربانی کا وقت آ گیا ہے. اور یہ بھی عرض کرتا چلوں، جتنی قومیں بڑی ہوئی ہیں قربانی کے بعد بڑی ہوئی ہیں، یہ ایرانی قوم نے کم قربانیاں دی ہیں. یہ جو عراق کے اندر گزرا، عراق کے اندر ایک دن کا ایوریج 200 بندے تھا، ایک دن کا ایوریج 200 بندے تھا. مجھے یاد ہے وہ دور گزرا، ہم سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ ڈیلی 200 جنازے اٹھا اٹھا کر ہوگا کیا یہاں پر. اس کے بعد کہیں اسٹیبلٹی آئی تھی. عزیزان محترم، ہم تو ابھی ان کے مقابلے میں کسی امتحان سے اس معنی میں نہیں گزرے ہیں ابھی. اب ایک بات سے مطمئن رہیے گا، نقصان نہیں ہوگا. اگر میں اس کے اوپر ایک گھنٹہ بول دیتا تو شاید وہ بھی بول سکتا ہوں، نقصان نہیں ہوگا، یہ میں آپ کو مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں. اچھا آپ یہ نہیں کہہ پائیں گے کہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ ہوتا کیا، میں بھی تو کراچی میں رہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کیا ہوتا ہے. کتنے سال ہو گئے ہم کو بھی جنازے اٹھاتے ہوئے، ہمارے لیے کوئی نئی چیز ہے کیا؟ نہیں ہمیں پتا ہے یہ کیا ہوتا ہے، کہ عورتیں بیوہ ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے، بچے یتیم ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، سب ہمیں نہیں پتا. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں اس سے نقصان نہیں ہوگا، اس سے ہمیشہ فائدہ ہوگا. اچھا اب اس کا مطلب کیا ہے؟ تو کیا اس کا مطلب آپ کہہ رہے ہیں ہم اور مرنے کے لیے چلے جائیں؟ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، نہ میں یہ کہہ رہا ہوں ہمارا خون سستا ہے، یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں اگر دین پر چلنے میں قربانی دینی ہے اس سے گھاٹا نہیں ہوگا، اس سے فائدہ ہوگا. ہاں ہمیں اپنے لیے تیاری کرنی چاہیے، ہمیں دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے، ہمارے خون کو سستا نہیں بہنا چاہیے، ہمیں یہ سارے کام کرنے چاہیے، دفاع کے لیے بھی تیاری ساری ہونی چاہیے. لیکن اس کے باوجود کہہ رہا ہوں اگر دین کی راہ میں قربانی دینی ہے یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، یہ اچھائی کا سودا ہے. اس کی بہت ساری نشانیاں ہیں، میں کبھی آپ کی خدمت میں موقع ملا تو عرض کروں گا، ان سب کے بہت سارے فائدے ہوں گے. لکھا ہے دین کے لیے جان دینے کے کیا معنی ہے؟ دین کی کوئی ایک تشریح نہیں تو پھر دین کی کسی خاص تشریح پہ جان دینا دین کے لیے جان دینے کے مترادف کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک سیمی فلاسفیکل ایشو ہے. وہ یہ کہ دین کی کئی تفسیریں ہیں، تفسیریں کئی ہیں، اور ایک تفسیر پہ میں جان دے رہا ہوں، یہ کیسے پتا چلے کہ میں نے دین کے لیے جان دی ہے؟ میں سب سے پہلے پوچھوں گا جس تفسیر پہ آپ نے جان دی ہے یہ سوچ کے جان دی ہے کہ یہ دین کی اصلی تفسیر ہے یا یہ جعلی تفسیر ہے؟ اگر آپ نے یہ سوچ کر جان دی ہے کہ یہ دین کی اصلی ترین تصویر ہے اور اس کے لیے آپ کے پاس دلائل ہیں تو آپ نے دین کے لیے جان دی ہے. لیکن اگر آپ کنوینس نہیں ہیں تو پھر آپ نے دین کے لیے جان نہیں دی. سب سے پہلا کام یہ کریں اپنے اندر ڈھونڈیں آپ دین پر ہیں یا نہیں. اللہ نے، اب اس کا فلسفیکل جواب بھی دیتا چلوں، اللہ نے ہمارے پاس معرفت کے لیے بہت سارے دروازے رکھے ہیں. کچھ دروازے کچھ کے لیے ممکن ہیں، کچھ کے لیے ممکن نہیں ہیں. کسی پہ الہام ہوگا، شاید میرے پہ الہام نہیں ہوگا. ایک دروازہ سب کے لیے رکھا ہے، وہ دروازہ کون سا ہے؟ عقل. عقل کا دروازہ سب کے لیے رکھا ہے. اچھا خدا متعال الہام نہ ہو اس پہ سزا دے گا مجھے کہ میرے اوپر الہام کیوں نہیں ہوتا تھا؟ نہیں، اس پہ سزا نہیں دے گا. عقل استعمال نہ کروں اس پہ سزا دے گا، میری دسترسی میں. اچھا اب ایک اور بات پوچھتا ہوں، اگر میں نے عقل استعمال کی پورے خلوص کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ میں نے عقل استعمال کی، غلط سمجھا، اب سزا دے گا یا نہیں دے گا؟ نہیں دے گا. کیوں؟ میرے پاس عقل کے سوا راستہ نہیں ہے. بھائی ایک بہت سادہ سی مثال ہے، بس ہم فرض کر لیجئے میں نے افطار کرنی تھی، تمام تر عقلی شواہد دلائل کہہ رہے ہیں کہ افطار کا وقت ہو گیا ہے، میں نے تمام تر عقلی شواہد دلائل کی روشنی میں افطار کر لیا، بعد میں پتا چلا نہیں ہوا تھا. 40 روزے رکھنے ہیں؟ 60 روزے نہیں. کیوں؟ عقل کے سوا کچھ نہیں ہے میرے پاس. الہام ہونا نہ ہونا اس پہ سزا نہیں ملے گی، عقل سے. اگر میں نے دین کو اپنے عقل سے سمجھا، اس کے اوپر ساری محنت کی، پورے خلوص سے لے کے چلا، اس کے اوپر جان دے دی، کل پتا چلا جو میں نے سمجھا وہ 50% تھا، خدا اس پہ مجھے سزا دے گا؟ نہیں سزا دے گا. میں نے اپنے عقل کے حساب سے جو پرخلوص جدوجہد ہو سکتی تھی اس کو انجام دیا ہے. تو اس کا جواب میں نے عرض کیا، عقل کی روشنی میں اگر آگے بڑھیں گے اور دین کو اس طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تب مشکل پیش نہیں آئے گی، اور ہمیشہ خلوص دکھائیں. خدا نمتال خود قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا نمتال کی راہ میں بڑھنے کی کوشش کروں اور خدا میری ہدایت نہیں کرے گا؟ یہ ممکن نہیں. ہمیں دین کے بارے میں جو معلومات ہیں اگر ہم اس پر پورا ایمان لائیں تو مشکلات کا حل یہی نہیں ہے، بالکل یہی حل ہے. جو دین کے بارے میں معلومات ہے اس پر ایمان لے آئیں اور اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. میں ایک جملہ عرض کروں آپ کی خدمت میں، میں معمولاً دوستوں سے اور اپنے لیے کبھی کبھی یہ کہتا ہوں، ہماری مشکل دین کو اور جاننا نہیں ہے، ہماری مشکل جانے ہوئے دین پر عمل کرنا ہے. علم کے اعتبار سے ہمارے پاس بہت کچھ ہے، عمل کی دنیا میں کمی ہے. ورنہ آپ خود تصور کریں، ہم میں سے کوئی ہے جس کو مثلا، ہم میں سے مطلب صرف ہال نہیں ہے پورا شہر، کوئی ہے جس کو پتا ہو، شک ہو کہ جھوٹ بولنا حرام ہے؟ کسی کو شک ہے اس میں؟ نہیں. سب کو پتا ہے جھوٹ بولنا حرام ہے، تو جو جھوٹ بول رہے ہیں ان کو نہیں پتا کیا؟ ان کو بھی پتا ہے. تو نہ جاننا مشکل ہے، نہ کرنا مشکل ہے؟ نہ کرنا مشکل ہے بھائی، نہ جاننا مشکل نہیں ہے. ہم سب کچھ جانتے ہیں، بہت کچھ جانتے ہیں, نہ کرنا مشکل ہے ہماری. لطیفہ مانند عرض کروں آپ کی خدمت میں, لطیفہ مانند تاکہ آپ کی تھکاوٹ دور ہو جائے. پتہ نہیں انہوں نے ریفریشمنٹ رکھی یا نہیں رکھی, میں ریفریشمنٹ دے دیتا ہوں تاکہ آپ تھوڑا سا فریش ہو جائیں. ایک آدمی فلاسفیکل ٹائپ فلاسفر ٹائپ کا تھا, اشفاق احمد نام کر کے, ٹی وی پہ کبھی کبھی آتا تھا. مجھے یاد ہے بچپنے میں ہم لوگ ٹی وی دیکھتے تھے, اب نہیں دیکھتا, پہلے بچپن میں دیکھتے تھے. تو اس کا ڈرامہ, کوئی ڈرامہ اگر ٹی وی پہ آتا تھا جو بالکل سمجھ میں نہیں آتا تھا, بہت بور ہوتا تھا, تو ہم کہتے تھے کہ اشفاق احمد کا ہوگا پہلے, وہ ایسے بور ڈرامے لکھتا ہے. وہ بندہ خدا اس نے کتاب بھی لکھی بہت خوبصورت, اچھی کتاب. تو اس نے ایک واقعہ لکھا, اس نے کہنے لگا کہ میں ہمیشہ لوگوں سے پوچھتا تھا کہ مسلمان اور مومن کا فرق کیا ہے, مسلمان کا اور مومن کا فرق کیا ہے. تو کہنے لگا میں جس سے پوچھتا تھا وہ ایک چیز بتاتا تھا, مسلمان وہ ہوتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے, مومن وہ ہوتا ہے جو نماز پڑھتا ہے. تو اس نے کہا میں نے بہت سارے نماز پڑھنے والے دیکھے ہیں, بڑے مکار ہیں, مومن نہیں ہو سکتے, یہ فرق صحیح نہیں ہے. تو کوئی کہتا تھا مثلا مسلمان وہ ہوتا ہے جو قرآن نہیں پڑھتا, مومن قرآن پڑھتا ہے. اس نے کہا یہ بھی میں نے بہت دیکھ لیے ہیں, اس کو چھوڑ دو. تو کہنے لگا میں ہر ایک سے پوچھتا تھا. تو ایک علاقے میں گیا, کہنے لگا وہاں پر مشہور تھا ایک بہت بڑا سیانہ رہتا ہے, سیانہ تھا پورا چالاک آدمی ہے, ہوشیار آدمی. اچھا آج کل ہمارے یہاں سیانہ نگیٹو ہو گیا ہے, یعنی کوئی آدمی ذرا مکار ہو کہتے ہیں بڑا سیانہ ہے یہ. ایک زمانے میں سیانہ مثبت تھا, پازیٹو تھا. تو کہنے لگا یہاں پہ ایک سیانہ آدمی رہتا ہے, ہوشیار آدمی. تو کہنے لگا میں اس کے پاس گیا اور میں نے اس سے جا کر پوچھا کہ یہ بتاؤ مسلمان میں اور مومن میں فرق کیا ہے. اس نے بہت خوبصورت ایک جواب دیا, بہت خوبصورت. کہنے لگا مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ کو مانتا ہے, مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کی مانتا ہے. مسلمان اللہ کو مانتا ہے اور مومن اللہ کی مانتا ہے. ہم اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کی لوگ امیر المومنین کو مانتے ہیں, امیر المومنین کی بات نہیں مانتے. مشکل یہاں پر ہے, مانتے سب کچھ ہیں کرتے نہیں ہیں. ہماری مشکل نہ کرنا, اس کو صحیح کرنا پڑے گا. اچھا جناب, لکھا ہے کہ
محمد صلی
اللہ علیہ وسلم. میں نے کہا تھا نا کہ کسی کی رائٹنگ اتنی اچھی ہوگی مجھے پڑھنے میں نہیں آئے گی, وہ آ گیا ہی. اب پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے, سمجھ میں نہیں آیا. بہرحال ایک لفظ لکھا ہے, اس میں کئی مطلب ہو سکتے ہیں, میں اس کو علماء لے لیتا ہوں ابھی. ٹھیک ہے, لکھا ہے علماء محدود ہوں معاشرے میں, ہر طرف سے دین پہ الغار ہو اور دین کا جمود ہو, اس جمود دین کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے. میں نے اپنی خدمت میں ایک جملہ عرض کیا تھا, پروڈکٹیوٹی. دین کے نام پر کوئی ایسا کام کر دو جس سے لوگوں کی کوئی مشکل حل ہو جائے, یہاں سے جمود ٹوٹتا ہے. دین ڈائنامک ہے, متحرک ہے, دین جمود قبول نہیں کرتا. اگر جمود ہے تو اس کا مطلب یہ دین نہیں ہے, بے دین ہے, دین متحرک رہے گا. اچھا, اس میں ایک کی پوائنٹ آپ کو عرض کر دوں, مجھے لوگوں سے کہنا ہے کہ وہ نماز پڑھیں, صحیح ہے, میں لوگوں سے سب سے پہلے کہوں گا نماز پڑھو, زیادہ تر چانس ہے کہ میری بات نہیں مانیں گے, نہیں مانیں گے, صحیح ہے. میں لوگوں سے کہوں گا اے لوگو مسجد کے لیے چندہ دو, میں 60 کلومیٹر دور مسجد بنانے والا ہوں, بہت زیادہ امکان ہے. وہ کہیں گے ہمیں کیا غرض, تم 60 کلومیٹر دور بناتے رہو, ہم سے کیوں مانگتے ہو, صحیح ہے. اچھا, اب میں ایک اور کام کرتا ہوں, پریکٹیکلی میں نے کام کیا. مجھے مسجد بنانی تھی, اسکول کھولنا تھا, ہاسپٹل کھولنا تھا, یتیم خانہ بھی چاہیے تھا, ہاسٹل بھی چاہیے تھا, باغ بھی لگانے تھے, صحیح ہے. میں لوگوں سے کہتا ہے لوگوں میرا ارادہ ہے کہ میں کالج کھولوں, ہاسپٹل کھولوں, اسکول کھولوں, مسجد ہو, امام بارگاہ ہو, یہ بھی ہو, وہ بھی ہو, مجھے 25 کروڑ روپے ڈونیشن دو. دیں گے یا نہیں دیں گے؟ موسٹ پرابلی نہیں دیں گے. میں نے ایک اور کام کیا, میں نے ان سے کہا کہ تم لوگوں کو سستا پلاٹ چاہیے, چاہیے نہیں چاہیے؟ چاہیے. میں نے کہا میں ایک جگہ پہ زمین بنا رہا ہوں, وہاں پہ پلاٹ خریدو, پلاٹ خریدو. لوگوں نے پلاٹ خریدے اور اس کے پیسے سے باقی سب کی زمین خود بخود آ گئی ہے. کی پوائنٹ کیا ہے, جو لوگ چاہ رہے ہیں پہلے وہ ان کو دے دو، پھر وہ دو جو آپ دینا چاہ رہے ہو. اگر آپ شروع کریں گے وہاں سے جو میں دینا چاہ رہا ہوں، یہ صحیح شروع نہیں ہے. شروع وہاں سے ہوگا کہ لوگ اس وقت کیا چاہ رہے ہیں، وہاں سے شروع کرو. اچھا، معمولاً دین کے اندر لوگوں کی صحیح خواہش کا احترام کیا جاتا ہے. اہل بیت رات کو نکلتے تھے لوگوں کو روٹی دینے کے لیے، کیوں؟ لوگوں کی اس خواہش کا احترام کیا جائے گا کہ ان کو بھوکا نہیں سونا چاہیے. لوگوں کی اس خواہش کا احترام کیا جائے گا کہ ان کے سر پہ سایہ ہونا چاہیے. لوگوں کی اس خواہش کا احترام کیا جائے گا کہ ان کو امن و امان ملنا چاہیے. اس خواہش کا احترام کیا جائے گا. کچھ چیزوں کو ان کا ذہن قبول نہیں کرے گا، وہ آپ کو دینی پڑیں گی، وہ آپ کو دینی پڑیں گی. لیکن آپ ساتھ ملا کے دو. اب ایسے ہی کہہ رہا ہوں، صحیح ہے؟ پوری دنیا یہی کام کرتی ہے. جتنی ٹیبلٹس ہوتی ہیں نا، ان کے اندر جو اصلی سبسٹینس کھلانے والا ہوتا ہے یہ بہت کڑوا ہوتا ہے. یہ سب کو چاکلیٹ لگا لگا کے کھلاتے ہیں. اللہ سارے بندوں کو جنت کی حوریں اور محل دکھا دکھا کے بلاتا رہتا ہے. وہ اندر کا جو سبسٹینس ہے وہ کڑوا ہوتا ہے، اوپر سے جنت چڑھا دیتا ہے، کہتے ہیں جنت جناب پہ آ جائے گا. ہم سب کو بھی یہی کرنا ہوتا ہے. اچھا، ہم لوگ دیندار کیا کرتے ہیں؟ لاٹھی ہاتھ میں اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں سب نماز پڑھو. وہ نہیں پڑھے گا اس طرح. دین نے ہم کو سکھایا بھی نہیں تھا. ہم کو اس طریقے سے آگے بڑھنا پڑے گا. لوگوں کی زندگی کی مشکلات کو حل کریں، لوگ خود بخود ساتھ دیں گے. صحیح لکھا ہے، معرفت کے بہترین طریقے غور و فکر ڈیولپ کرنے کے طریقے. صحیح، معرفت کیسے حاصل ہو؟ غور و فکر کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ غور و فکر کا ایک آسان طریقہ ہے. سب سے پہلے یہ سوچیں، آپ کو خدا نے کیوں خلق کیا؟ آپ کو خدا نے کیا صلاحیتیں دی؟ اگر محسن کراتی کا نام آپ نے یقیناً سنا ہے، ایران کے اندر اگر محسن کراتی کہنے لگے، ایک دفعہ میں نے اس بات کو غور کیا، خدا نے مجھے کتنی نعمتیں دی ہیں جو دوسروں کو نہیں دی ہیں. دنیا میں اس وقت تقریباً 7 ارب کے قریب انسان ہیں. آپ اپنے آپ سے سوال کیجیے گا، آپ کو خدا نے کوئی ایسی نعمت دی ہے جو 3 ارب کو نہیں دی ہے؟ دی ہے یا نہیں دی ہے؟ آپ کو خدا نے ایک ایسی نعمت، وہ کیا ہے؟ وہ نبی خدا کا نام ہے. آپ کو دیا ہے، 5 ارب کو نہیں دیا. آپ کو خدا نے کوئی ایسی نعمت دی ہے جو 6.5 ارب کو نہیں دی ہے؟ وہ امیر المومنین اور ان کی اولاد طاہرہ کی امامت ہے. 6.5 ارب کو نہیں دیا، آپ کو دیا. آپ کتنے سلیکٹڈ ہو گئے؟ اس کے بعد اگر میں اپنے لیے کاؤنٹ کروں، آپ اپنے لیے کاؤنٹ کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو صرف 2,00,000 انسانوں کے پاس ہیں. یہ معرفت کا ایک طریقہ ہے، خدا متعال کی نعمتوں کو پہچانیں، خدا کی نعمتوں کو پہچانیں. وہ جو ہم معرفت امام کہتے ہیں نا، اس کا بھی ایک طریقہ عرض کروں، اپنے امام کی محبتوں کو پہچانیں. ان کی محبتیں جو ان کے ماننے والوں کی ہیں، ان کو پہچانیں. یہ معرفت کا ایک طریقہ ہے. جلدی جلدی آگے بڑھتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. کتنے بجے ختم کرنا چاہیے ہمیں؟ تقریباً ٹائم اوور ہے. چند منٹس، ہم 2-3 منٹس اور چلاتے ہیں. ان میں ایسی سوالات زیادہ ہیں، ٹھیک ہے؟ معمولاً یہی ہوتا ہے، کچھ سوالات رہ جاتے ہیں، میں ان کو کوشش کرتا ہوں جو ابھی میں دے سکتا ہوں. ایک ہے، دنیا میں تیزی سے رونما ہونے والے واقعات، مثلاً شام، ترکی، سعودیہ اور کچھ اور ملکوں کے نام لکھے ہیں، بحرین وغیرہ، امام کے ظہور کے لیے زمین سازی سے تصور کر سکتے ہیں؟ یعنی کیا یہ کام کر سکتے ہیں؟ اور شام میں حالات کا سفیانی کے خروج سے کوئی تعلق ہے؟ ہم اس کو کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے پاسبلٹی کے اندر یہ سب کچھ وہی ہے. پاسبلٹی کے اندر یہ سب کچھ وہی ہے. کوئی کہیں یہ قطعاً وہی ہے، نہیں، قطعاً نہیں کہہ سکتے. پاسبلٹی میں کہہ سکتے ہیں، شاید وہی ہے، شاید وہی ہو، امکان تو لگ رہا ہے. لیکن کوئی کہے قطعاً وہی ہے، نہیں، قطعاً نہیں کہہ سکتے. لکھا ہے، حق و باطل کی شناخت کا معیار کیا ہے؟ زیادہ تر حق و باطل بہت سادہ ہوتا ہے، زیادہ تر سادہ ہوتا ہے. اپنے دل سے سکون سے پوچھو ان میں سے کون سا صحیح لگ رہا ہے. زیادہ تر جگہوں کے اوپر آپ کو سمجھ میں آئے گا صحیح کون ہے، غلط کون. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ خدا تعالیٰ سورہ شمس کے اندر 11 قسموں کے بعد فرماتا ہے، فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یہ حق و باطل کی شناخت خدا تعالیٰ نے ہمارے نفس کے اندر الہام کی ہوئی ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, تو اس کے بعد اس کا مطلب ہے ہمارا راستہ آسان ہے. یقیناً حق و باطل کے لیے پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ورنہ خدا جاہلوں کے اوپر جہنم اور کسی عذاب کو نہ رکھتا. تو خدا نے مطالعہ مثلا دین کے اندر اعلان کر دیتا, جو پی ایچ ڈی سے کم ہے ان کا قیامت کے دن کوئی حساب نہیں لیا جائے گا. ظاہر ہے کہ خدا نے مطالعہ نے ایسے نہیں کہا. اس کا مطلب ہے سب کے پاس حق و باطل کی تشخیص کی صلاحیت موجود ہے. لکھا ہے بندگی کیا ہے, کیا اس کی کوئی تعریف و تفصیل یونیورسل ہے جس پہ سب متفق ہوں؟ سب تو بندے خدا کسی پہ بھی متفق نہیں ہوتے ہیں. سب کے اتفاق کو چھوڑ دو, تعریف ہم کر سکتے ہیں. جو خدا کہے کہ کرو وہ کر لو, اور جو خدا منع کرے اس سے باز آ جاؤ. یہ اللہ کی بندگی ہے. اپنے آپ کو خدا کے لیے وقت کر دو. جو کام کرنے لگیں ایک سوال پوچھیں, اس سے خدا خوش ہے؟ اگر خوش ہے تو میں کروں گا, یہ بندگی ہے. خوش نہیں ہے تو نہیں کروں گا, یہ بندگی ہے. اس کے خلاف جائیں گے تو بغاوت ہو جائے گی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد. دو سوال کیے انہوں نے, دونوں انٹرنیشنل ریلیشن سے ہیں. میں صرف سوال پڑھ رہا ہوں, جواب ابھی نہیں دوں گا. کبھی موقع ملا تو پولیٹیکل انالیسس کا جو کوئی پروگرام ہوا تو اس کے اندر جواب دیں, اس کا ڈائریکٹ تعلق ہم سے نہیں بنتا ہے. لکھا ہے عراق اور افغانستان میں امریکہ کی وجہ سے تھوڑا بہت امن ہوا ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ ہمارے لیے صحیح ہے, کیا واقعی امریکہ پاکستان میں امن لا سکتا ہے؟ اچھا, امریکہ کی وجہ سے افغانستان میں امن ہے, تو جو ناامنی ہوئی تھی وہ کون لے کر آیا تھا؟ وہ بھی یہی لے کے آیا تھا. دیکھو نا, امن وہ لایا, ناامنی کون لایا تھا؟ ناامنی بھی یہی لایا تھا. مطلب پاکستان میں ناامنی ہے, افغانستان کی جنگ کون لایا تھا ہمارے پاس؟ یہ امریکہ لے کے آیا تھا. ان لوگوں نے سارے کام کیے تھے اور اتنی بڑی منافقت کرتے ہیں دنیا بھر کے سامنے. دنیا بھر میں نام نہیں پھیلائیں گے, اپنا ہی اسلحہ بیچیں گے, اس کے بعد امن کے لیے اپنی فوج اتاریں گے, جس کے ملک میں اتاریں گے اسی سے پیسے بھی لیں گے. آج کا کام ہے ان کا, قدیم زمانے سے یہ کام چل رہا ہے. مزید بات نہیں کریں گے اس کے اوپر, کبھی موقع ملا تو عرض کریں گے. لکھا ہے سوشل سائنسز, جو آپ نے کل رات کہا تھا اس پر تھوڑی سی گفتگو کریں, ہم یہ علوم کیسے اور کیوں حاصل کریں, اس پر رات پہ ان شاء اللہ عرض کریں گے جو اس سے ریلیونٹ ہوگا ان شاء اللہ. سوال ہے اسلامک ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹ کا تھوڑا سا خلاصہ بیان کرنے مہربانی ہوگی. اس پہ ایک کتاب ہے ڈاکٹر خالد مسعود کی, ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹ کے اوپر کمنٹس. وہ کتاب بری نہیں ہے, اگر آپ پڑھنا چاہیں اس کتاب کو پڑھ لیں. آٹھ کے قریب میرے خیال میں چھ یا آٹھ لیکچر تھے, میں نے ایک زمانے میں اس کے اوپر ایک پیپر بھی لکھا تھا. تو یہ ہے کہ ابھی اس کو خلاصہ بھی بیان کروں تو لمبا ہے, لیکن یہ ہے کہ کتاب موجود ہے. محمد وعلى محمد صلى على محمد وعلى. دیکھا ہے عقل سے زیادہ فائدہ کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے جبکہ علم کی کمی ہے؟ فرض کرو علم کی کمی ہے, جو پہلے ہم پرسن کر چکے ہیں کہ پی ایچ ڈی نہیں دی ہے, کیا کریں؟ عقل کا کم از کم فائدہ یہ ہے کہ آپ کا ضمیر زندہ ہونا چاہیے, آپ کا وجدان کے اندر طاقت ہونی چاہیے, اپنے عقل کے ذریعے سے ان بدیہات کے ذریعے سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. ایک ہے اگر ہم خارج از ملک جائیں, کسی کو مسلمان بنانے کی کوشش کریں, تو شروع کس طرح سے کریں؟ شروع یہاں سے کریں کہ اس کائنات کا واقعا کوئی خالق ہے یا نہیں, خالق کے بغیر بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی, اس کے دلائل آپ کے پاس ہونے چاہیے. اچھا ایک اور پوائنٹ بھی آ سکتا ہے, وہ کیا ہے, اصل مجھے اس گفتگو میں جانا ہی نہیں کہ خالق ہے یا نہیں, اب کیا کریں, اب کیا کریں؟ اس کے بھی کئی دلائل ہیں کہ آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ زندگی کا ہدف کیا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں, پھر ہم موضوع سے باہر جاتے ہیں. عقائد کی کتابوں کے اندر اس کو بہت تفصیل سے ڈسکس کیا جاتا ہے کہ اس بات کو شروع کہاں سے کریں کہ ہمیں بحث کرنی ہے. لکھا ہے کہ کوئی دوست ہے جو دین سے دور ہو گئے, پہلے تو اچھے تھے لیکن اب دین کی بات کریں تو کہتے ہیں کہ تم مدرسے والے بن جاؤ. اب اس کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے ساتھ دو کام کرنے چاہیے, اس کی زندگی میں دین کے نام کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کی کسی مشکل کو حل کرنا چاہیے, ہمارا اچھا کردار ہونا چاہیے. اس اچھے کردار کے ذریعے سے اس کے دل کو متاثر کرنا چاہیے. آپ نے اور میں نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نہیں معلوم کتنے واقعات پڑھے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے اس اخلاق کے ذریعے سے اسلامی کردار کے ذریعے سے وہ اس کو متاثر کر لیتے تھے. ہم نے مثال ایک اور مصیبت ہے, ہمارا جو زیادہ دیندار ہوتا ہے وہ زیادہ اوہ آپ نے کہہ دیا, میں جرات نہیں کر رہا تھا. یہ ہماری مشکل ہے, جو زیادہ دیندار تھا اس کو زیادہ خوش اخلاق ہونا چاہیے تھا, لیکن ہمارے یہاں مشکل ہے کہ جو زیادہ دیندار ہوتا ہے اس کو قرآن کریم کی اصطلاح صادق آتی ہے, ابو سن کم فریرا, مصیبت بن جاتی ہے. تو پھر انسان کہتا ہے بھائی اس دین سے بے دین اچھے, نعوذ باللہ تعالی. نہیں, یہ دین نہیں ہے, یہ خود بے دین ہے. دین اخلاقیات دیتا ہے, دین اچھائی دیتا ہے, دین بد اخلاقی نہیں دیتا. اور یہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا, کچھ سوالات بات کی. ایک سوال ہے جو بالکل ہی ٹپیکل کنٹروورشل, ہمارے ٹاپک سے بالکل نکل کر, اور ایسے سوالات آتے رہتے ہیں تو ہم اتنے ہوشیار ہیں کہ ان کا جواب نہیں دیتے, ٹھیک ہے. اور وہ سوال ہے, دین کے نام پر ووٹ مانگنا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ تو اب ہم اتنے ہوشیار ہو جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کون سے صاحب کا جواب دینا ہے, کون سے صاحب کا جواب. آپ کی تشریف آوری کا شکریہ. خدا متعال ان شاء اللہ مجھے اور آپ کو دین کی خدمت کی سعادت نصیب فرمائے, وقت کے امام کی خدمت میں اظہار عقیدت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد.